सरकार ने जाने ना दिया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے آپ کی اتباع میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری موجودگی کی پرواہ نہ کی بلکہ باغ کے کونے میں جا کر طویل سجدہ فرمایا۔ اب میں کچھ دیر تو انتظار کرتا رہا کہ ابھی سجدے سے سر اٹھائیں گے، ابھی اٹھائیں گے۔ سجدہ بڑا طویل ہو گیا۔ اب مجھے یہ فکر ہونے لگی کہ کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے ہی کی حالت میں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ اتنا طویل سجدہ، جب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچا اور سر جھکا کر سجدے ہی میں پیارے آقا کے چہرہ انور کو دیکھنے لگا کہ واٹس ہیپننگ، اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے۔ اب اسی وقت نبی پاک نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا تو کہا، اے عبد الرحمن تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہا، حضور میں اتنی دیر سے آپ کا سجدہ دیکھ رہا تھا، میرے دل میں یہ گمان گزرا کہ کہیں آپ دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نے مجھے باغ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھے رب عز و جل کی طرف سے خوشخبری دی ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر سلام بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر سلام بھیجے گا، اور جو امتی آپ پر درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر درود بھیجے گا۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خوشخبری کی وجہ سے اتنے طویل سجدے میں چلے گئے کہ درود نبی پاک پر بھیجیں، برکتیں اللہ عطا فرمائے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، پھر ہمیں کس قدر درود پاک پڑھنا چاہیے؟ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس صحابی کا میں نے واقعہ سنایا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا کو فالو کیا اور دیکھا کہ نبی پاک اتنے طویل سجدے میں ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، ون آف دا ریچسٹ اینڈ ون آف دا بگیسٹ بزنس مین ان دا ہسٹری آف اسلام۔ صحابہ کرام میں جو سب سے زیادہ بڑے بزنس مین اور امیر صحابہ کرام گزرے، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چونکہ آج تاجران موجود ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک تاجر، ایک امیر اور ایک ایسے صحابی کی بات بتاتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، زندگی کیسے گزاری، پیسہ کیسے کمایا، تجارت کیسے کی، توکل کیسا تھا۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر ایک بزنس مین کو، ایک بہت بڑے شخص کو کہ جس کو دنیا میں بھی اپنی بہتری لانی ہے اور آخرت میں بھی بہت ساری نیکیاں کمانی ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ از ون آف دا ایگزامپل، ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال ہیں کہ اگر ان کو پڑھا جائے، ان کی سیرت کو سمجھا جائے تو بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج انہی صحابی کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ یاد رہے 10 صحابہ ایسے گزرے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی زندگی ہی میں، دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، جو اشرعِ مبشرہ کہلائے، جن کو دنیا ہی میں نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا کر دی۔ کیا خوبصورت بات، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے صلاۃ و سلام میں لکھتے ہیں، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ون آف اشرعِ مبشرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ یاد رہے حضرت عبد الرحمن بن عوف خود فرماتے ہیں کہ پہلے میرا نام عبد عمر تھا، مگر جب اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا نام عبد الرحمن کر دیا۔ اب یہاں اس واقعے سے، اس حدیث سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ برے نام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی بچہ لایا جاتا جس کا نام ٹھیک نہ ہوتا، اس کا مطلب کچھ اور نکلتا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا نام تبدیل کر دیا کرتے۔ ایک دو ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی کا نام آسیہ تھا، آسیہ آسی سے ہے نا، گناہ گار، آسیہ نام تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر جمیلہ کر دیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت سیدنا جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے نام برہ تھا، نبی پاک نے تبدیل کر کے اس کو جبیریہ کیا۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے نام کیسے رکھیں۔ ایک عجیب دور لگی ہوئی ہے، ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام جو ہے وہ یونیک ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو، ایسا نام چاہیے۔ اب اس کے لیے جو بھی نام رکھنا پڑے رکھنے کے لیے تیار۔ کچھ لوگ تو فلمی نام رکھ لیتے ہیں، اداکاروں کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، جو ٹیلی ویژن پہ نام دیکھا یہ نام ٹھیک ہے وہ رکھ لیا، نہ اس کا معنی معلوم کیا، نہ اس کے بارے میں کوئی حکمت معلوم کی، اور اپنی مرضی سے نام رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نام رکھیں کسی نبی کے نام پر رکھیں، صحابی کے نام پر رکھیں، بچی کا نام رکھیں تو امہات المومنین یا صحابیہ کے نام پر رکھیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ یہ دوڑ سے نکل جائیے کہ جناب پورے خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگوں کو علم دین تو ہے نہیں۔ اب ایک کتاب میں لکھا کہ ایک عورت کیا بچی پیدا ہوئی، اس نے کہا بچی کا نام رکھنا ہے قرآن سے۔ قرآن کھولا، سورہ کوثر سامنے آ گئی، اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَر۔ پہلی بیٹی کا نام رکھ لیا کوثر۔ دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی، پھر سورہ کوثر کھولی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر۔ دوسری بیٹی کا نام رکھ لیا وَانْحَر۔ اب وَانْحَر کے معنی تو ذبح کرنا ہے، نحر کرنا ہے، لیکن رکھ دیا نام۔ اب ہوئی تیسری بیٹی پیدا، ان شانی اکہول ابتر، اب ابتر نام رکھ دیا۔ اب ابتر کے معنی تو نسل منقطع ہونے والا ہے، قرآن کا ہر لفظ کا نام تو نہیں رکھ سکتے نا۔ قرآن میں تو شیطان کا بھی ذکر ہے، قرآن میں تو خنزیر کا بھی ذکر ہے، تو کیا ہم قرآن کے ہر لفظ پر نام رکھ لیں گے؟ تو اس کے لیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، نام رکھیں جس سے کوئی نسبت حاصل ہو، جس کی برکتیں ملیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ پکارے جاؤ گے، لہذا اپنے نام اچھے رکھو۔ اب باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلا تحفہ، اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیتا ہے کہ اسے اچھا نام دیتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا۔ آج جو فلمی اداکاروں کے یا عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، وہ خود سوچیں کہ جب قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے کسی کو محمد کہہ کر پکارا جائے، کسی کو احمد کہہ کر پکارا جائے، کسی کو عبداللہ اور عبد الرحمان کہہ کر پکارا جائے، اور کسی کو جناب ٹونی اور جناب عجیب عجیب نام، جو میں کیا نام لوں جو رکھے جاتے ہیں، عورتوں کے نام بھی عجیب رکھے جاتے ہیں، یہ نہ کریں۔ اس دوڑ سے نکل جائیں، ہم نسبت والے بندے ہیں۔ اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا، نبی پاک کی تعظیم کی وجہ سے جو اپنے بچے کا نام رکھے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اب بتائیں یہ، اچھا اب ایک محمد ہے تو دوسرا کیوں رکھے؟ تصوف کی دنیا کا سب سے بڑا نام امام غزالی رحمت اللہ تعالی، ہر کسی نے نام سنا ہوگا مگر شاید امام غزالی کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ امام غزالی کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام بھی محمد، محمد بن محمد بن محمد غزالی، یہ ان کا نام ہے۔ تو کیا حرج ہے اگر گھر میں دو محمد ہوں؟ اب امیر اہل سنت جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، وہ کمال طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان سے لڑکے کا نام پوچھا جاتا ہے، وہ پہلے اس کا نام رکھتے ہیں محمد، اور اب اس کو پکارنے کے لیے کوئی اور نام ساتھ دے دیں، احمد رضا، فیضان رضا، کسی صحابی کے نام دے دیں، تو محمد بھی نام ہو گیا اور پکارنے کے لیے کوئی نسبت والا نام دے دیا جائے۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت سے چلیں، یہ بھی ایک بدری پھول ملا تھا کہ ان کا نام نبی پاک نے تبدیل کیا، تو میں نے کہا چلیں یہ بدری پھول بھی آپ کو پیش کر دوں۔ اب چلتے ہیں آگے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کس طرح جنت کی بشارت دی۔ میرے آقا نے ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کے نام، ون ایٹ اے گلانس، ون شاٹ میرے آقا نے نام لیے اور سب کو جنت کی بشارت دی۔ نبی پاک فرماتے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنتی ہیں۔ میرے آقا کو کیسا اتھارٹی اور کیسا اختیار رب نے دیا تھا کہ نبی پاک نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا، میرے بعد جو میری ازواج مطہرات کی چاکری کرے گا وہ الصادق والبار، یعنی سچا اور نیک ہوگا. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، تیرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، حقیقی خدمتگار ہونے کا حق ادا کیا. جب بھی امہات المومنین کو کہیں حج کے لیے جانا ہوتا، وہ جان نثار اور وفادار سپاہی کی طرح ان کے ساتھ ساتھ رہتے، امہات المومنین کے آرام اور پردے کا خوب اہتمام فرماتے، اسی طرح ان کو جو ضروریات دین دنیاوی ہوتی ہیں وہ پیش کیا کرتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی، نبی پاک کے گھر بار کی خدمت کیا کرتے. عبد الرحمن بن عوف جس طرح اہل بیت اطہار کی خدمت ہونے کی وجہ سے الصادق والبار، یعنی سچا اور نیک کا لقب عطا ہوا، اسی طرح صحابہ کرام کی طرف سے آپ کو امین کا لقب بھی عطا ہوا. امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبد الرحمن امین فی السماء و امین فی الارض، یعنی حضرت عبد الرحمن زمین و آسمان میں امانت دار ہیں. یعنی ذرا غور کریں، ایک بزنس مین ہے، ایک مالدار شخص ہے، مگر اس کی جو فضائل ہیں، اس کی جو یوں سمجھیے کہ اپریسیشن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بیان ہو رہی ہے. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، عبد الرحمن بن عوف زمین میں اللہ کے وکیل ہیں. ذرا غور کریں، اللہ کا وکیل، امانت دار، یہ کیسے القاب ہیں جو نبی پاک سے مل رہے ہیں. اب آئیے، ان کے مال میں اتنی برکت کیسے ہوئی، ان کے کاروبار میں اتنی ترقی کیسے ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دعا دی تھی. آقا نے فرمایا، اللہ عز و جل تمہارے مال میں برکت دے اور قیامت کے دن تمہارے حساب میں نرمی فرمائے. نبی پاک نے ان کے مال میں برکت کی دعا کی. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی ترغیب دی تو عبد الرحمن بن عوف 4,000 درہم لائے. عرض کی، حضور میرے پاس کل 8,000 درہم ہیں، 4,000 یہ راہ خدا میں حاضر ہیں، 4,000 گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. نبی پاک نے دعا دی، اللہ اس میں برکت عطا فرمائے جو تم نے دیا، اور اس میں بھی جو اہل و عیال کے لیے رکھ چھوڑا ہے. اس دعا کی برکت دیکھیے، 4,000 درہم گھر والوں کے لیے ایک بار چھوڑے تھے، مگر جب دنیا سے گئے تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں ترکے میں ملنے والی مالیت جو ہے 1,60,000 درہم تھی. 4,000 درہم ملٹی پلائی ہو کر کہاں پہنچ گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف پر خود کہتے ہیں کہ جب سے آقا نے مجھے دعا دی ہے، اب میرا حال یہ ہے میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو مجھے امید ہوتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے اس کے نیچے سونا ہی ملے گا. جس کام میں ہاتھ ڈالتے اس کام میں برکت ہو جاتی، ہر بزنس آپ کا انکریز ہوتا تھا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین، اب یہاں یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ پیسہ زیادہ ہونا، مال کمانا، بزنس کرنا، یہ اسلام کو مضموم نہیں ہے، یہ شریعت اس کے خلاف نہیں ہے. لیکن تاجروں کو چاہیے کہ بزنس کریں مگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں، امانت دار تاجر، حدیث کا مضمون ہے، قیامت کے دین صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ کسی عالم دین اور کسی حافظ قرآن کی فضیلت نہیں بیان کر رہا میں، یہ امانت دار تاجر کی فضیلت ہے کہ سچا امانت دار تاجر ہو، وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی طرح ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور، آپ دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے یہ چاہتے ہوں گے. نبی پاک نے ایک ہی جملے میں اس کا حل ارشاد فرما دیا. پیارے آقا فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے، اے سعد، اپنے لقمے، اپنی غذا پاکیزہ کر لو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب مستجاب الدعوات ہو سکتے ہیں، ہم سب دعائیں ہماری قبول ہونا شروع ہو سکتی ہیں، بس ہم اپنی کمائی حلال کر لیں، چیک کر لیں کہ کہیں سے اس میں حرام کی آمیزش تو نہیں. اغنیا، مالدار بھی جنت میں جائیں گے، مگر آؤ میں بتاتا ہوں جنت میں سب سے پہلا مالدار کون جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اول من يدخل الجنة من اغنیائی امتی عبد الرحمن بن عوف. میرے آقا فرماتے ہیں، امت کے مالداروں میں سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ان کا مرتبہ ایسا تھا کہ مال بہت کمایا مگر سچ کے ساتھ کمایا، ایمانداری کے ساتھ کمایا. اور میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ان کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ بھی ہوا. وہ کیا واقعہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف مکی صحابی تھے، یہ مہاجر تھے، انصاری نہیں تھے، یہ مکہ سے مدینہ گئے تھے. جب مکے سے مدینہ صحابہ پہنچے نا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ جوڑ دیا. وہ بھی ایک بزنس مین تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جوڑ دیا. عبد الرحمن بن عوف مکے میں بھی ویل آف تھے، مگر جب مدینہ پاک آئے تو اب کچھ بھی نہیں تھا، ایمٹی ہینڈڈ تھے. جب ان دونوں کو جوڑ دیا تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے پہلے تو اپنا آدھا مال نکالا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا، بلکہ ایک ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت سعد کہتے ہیں، اے عبد الرحمن، میری دو بیویاں ہیں، ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو پسند کر لیں، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے بھی شادی کر لیں تاکہ آپ کا گھر بھی ہو جائے، کچھ مال بھی ہو جائے، آپ گھر والے بھی ہو جائیں. اللہ غنی، خودداری کیسی تھی! حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نہ یہ آفر قبول کی، نہ آدھا مال قبول کیا. آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو، بازار کدھر ہے، کاروبار کرنا مجھے آتا ہے. ایک روپے کی آفر قبول نہیں کی. فرام دا زیرو ہی اسٹارٹ اگین. اور اللہ نے پھر ون آف دا ریچسٹ پرسنالٹی آف مدینہ منورہ انہیں بنا دیا، کیونکہ انہیں کاروبار کرنا آتا تھا. اور آپ کاروبار کا ایک زبردست طریقہ بتاتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ میرے کاروبار کی برکت کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نفع تھوڑا رکھتا تھا، تھوڑے پروفٹ پر مال زیادہ بیچتا تھا، تو چونکہ میرا والیوم زیادہ ہوتا تھا اللہ مجھے اس میں برکت عطا کر دیتا تھا. آج بھی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اسی فارمولے پر عمل کرتے ہیں. آپ زیادہ پروفٹ رکھ لیں تو آپ کی سیل کم ہو جائے گی، آپ اپنے سیل والیوم کو بڑھا دیں، پروفٹ ریشیو کم رکھیں، ایمانداری سے کام کریں، سچائی کے ساتھ کام کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم سب کے لیے بہت سارے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں. بعض اوقات چلتا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، بہت سارے بھائی بیٹھے ہیں، چلتا کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، مایوس سے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے مایوسی اپنی ڈکشنری سے نکال دیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے. اگر اس نے بہت دن اچھا رکھا ہے اور کچھ دن آزمائش آئی ہے تو اس آزمائش پر ثابت قدم رہیں، شکوا نہ کریں، شکایت نہ کریں. آج ہم جتنے بھی یہاں موجود ہیں ہم کروڑوں سے اچھے ہیں، کروڑوں لوگ ایسی تمنا رکھتے ہیں جیسی میں اور آپ لائف گزارتے ہیں، لیکن کبھی کاروبار میں تھوڑا سا لاس ہو جائے، تھوڑی سی پریشانی ہو جائے، ہماری زبان پر شکوے اور شکایت شروع ہو جاتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ونس زیرو ہو گئے تھے، سب کچھ چھٹ گیا تھا، اپنا شہر بھی چھٹ گیا، دیر از نو فیکٹری، نو شاپ، نو ہاؤس، کچھ نہیں تھا، مگر اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ نے پھر کھڑا کر دیا. اور میرے بزرگ بیٹھے وہ جانتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے لوگ پیسے کھا جاتے ہیں، بعض اوقات کسی وجہ سے لاس ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایمانداری ساتھ ہے اللہ پھر عروج دے دیتا ہے، پھر دھوپ کے بعد پھر چھاؤں آ جاتی ہے. ہمت نہیں ہارنا چاہیے، حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے، مگر آج تھوڑی سی تنگی ہو، تھوڑا سا پیسے کم ہو جائیں. اچھا، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم حرام کی طرف نارملی کیوں جاتا ہے مسلمان؟ دو تین وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار میرے ساتھ ہی کاروبار شروع کیا، ابھی تک میں ایک ہی فیکٹری پہ ہوں، اس کی چار فیکٹریاں ہو گئیں، میرا وہی جناب دو کینال کا گھر ہے، اس نے جناب چھ کینال کا گھر بنا لیا، میں اسی ایک گاڑی میں گھومتا ہوں، اس کے گیرج میں دس گاڑیاں کھڑی ہیں، میں سال میں ایک بار باہر جاتا ہوں، یہ سال میں چھ بار باہر جاتا ہے، میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں، یہ بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے، اس کے موبائل جب دیکھو چینج ہوتے رہتے ہیں. جب بھی یاد رکھیں، آپ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے نعمتوں میں، آپ کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر شیر کا سوا شیر ہے. آپ اگر کروڑ پتی ہیں، آپ ارب پتی کو دیکھ کر پریشان ہوتے، آپ ارب پتی، آپ خرب پتی، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اس کی یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر سکون پانا ہے تو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. آپ گاڑی میں گھومتے ہیں، لوگ بسوں میں گھومتے ہیں، آپ گھر میں رہتے ہیں، لوگ مکان فلیٹس میں رہتے ہیں، کرایوں کے گھر میں رہتے ہیں. آپ اور میں ابھی لنچ کر چکے یا لنچ کریں گے، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج صبح سے ناشتہ نہیں کیا ہوگا. آج رات کو گھر جا کر کئیوں کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوگا، مگر آج رات ایسے بھی لوگ گزاریں گے جن کے گھر میں پنکھا بھی نہیں ہوگا. ان لوگوں کو دیکھو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا. اچھا، ان میں کئی ہم سے زیادہ نیک بھی ہیں، ہم تو نیک بھی نہیں، عبادت گزار نیکوکار ہیں، پھر بھی پریشان ہیں. میں کہتا ہوں، وہ ابھی یہاں کوئی بھی میرا بھائی بیٹھا ہے جو مجھے بعد میں چینل پر سنے، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، اس وقت جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں کروڑوں لوگ ایسا خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں، میں پریشان ہوں، میرا کام نہیں چل رہا، کیسے خواب دیکھ رہا ہے کوئی؟ آپ اپنے پیروں پر چل کر آئے ہیں، آئیے ہاسپٹل پر۔ میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک بائی پاس کے آپریشن والے سے مل کر آ رہا ہوں، ان کے ڈائلسس بھی ہو رہا ہے، ان کے بائی پاس بھی ہوا، بائی پاس کے بعد ان کو کھانسی ہوئی، ان کے ٹانکے پھر کھل گئے، پھر 8 گھنٹے کا ان کا آپریشن ہوا۔ میں تو دیکھتا رہ گیا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، مجھے کتنی صحت دی ہے، میں نے اللہ کا کتنی بار صحت پر شکر ادا کیا۔ شکوا تو کیا کہ میرا بازار ڈاؤن ہو گئی، شکوا تو کیا کہ میرے تھوڑے پیسے کم ہو گئے، مگر اللہ نے مجھے کتنی بیماریوں سے بچایا ہے۔ آئے دن نئی نئی بیماریاں اناؤنس ہوتی ہیں، ہمیں تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے بیماریوں سے مجھے بچائے رکھا ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے کان سلامت ہیں، میرے پیر سلامت ہیں۔ ارے اربوں روپے ہوں آپ کے پاس، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس آنکھیں نہ ہوں کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، آپ کے پیر ہی نہ ہوں، چل ہی نہ سکتے ہو، پوچھو اس سے جس کے پیر نہیں ہیں۔ ارے پیسے بہت سارے ہوں، زبان ہی نہ ہو۔ اچھا ایسا نہیں کہ جو مل گیا وہ جا نہیں سکتا۔ اچھا اب بعض اوقات سیٹسفیکشن یہ ہو جاتا ہے کہ چلو زبان ہاتھ پیر سب سلامت ہی ہے نا، یہ رب نے دیا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے یہ نعمت واپس لے سکتا ہے۔ میں کل ملا ہوں، ایک جگہ میرا بیان تھا سیالکوٹ میں، ایک صاحب ملے مجھے، بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ ارے کچھ دنوں پہلے میری آنکھیں چلی گئی ہیں، اچانک آنکھیں چلی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، پوری فیکٹری آپ کے پاس ہے اور آپ کی 2 فیکٹریاں ہو جائیں، یہ بڑی نعمت ہے، یہ آپ کی آنکھیں لٹ جائیں یہ بڑی زیادہ مصیبت ہے۔ شکر ادا کرنا سیکھیں، نہ دیکھو ایسے لوگوں کو جو تم سے آگے چلے گئے، نہیں پہنچ سکو گے، کس کس تک پہنچو گے؟ جو رب نے دیا اس پر شکر اور قناعت کرو، اگر شکر اور قناعت نصیب ہو گیا تو پھر کبھی حرام کی طرف ذہن نہیں جائے گا، پھر کبھی ناشکری کی طرف ذہن نہیں جائے گا، پھر کبھی لوگوں سے ریس لگانے کی طرف ذہن نہیں جائے گا۔ کتنی ریس لگائیں گے، ایک دن سب چھٹ جائے گا اور ہم سب قبر میں پہنچ جائیں گے۔ قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے، کفن میں کوئی جیب نہیں ہے، وہاں میں نے اور آپ نے اپنے اعمال لے کر جانے ہیں۔ مجھے یہ تو فکر رہتی ہے کہ برابر والے نے اتنا بڑا گھر بنا لیا، اس نے اتنی بڑی فیکٹری بنا لی، مجھے یہ فکر کیوں نہیں ہے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، وہ قرآن روز پڑھتا ہے مگر میں نہیں پڑھتا۔ ارے میں ایک دوست سے ملا کہ جناب جو روزانہ نوافل پڑھتا ہے، کبھی تو دل میں خیال آیا ہو کتنا خوش نصیب ہے یار، میں بھی اب روز کے کچھ نوافل پڑھوں گا۔ اس سے ریس نہیں لگانی ہے، ریس اس سے لگانی ہے جس نے نئی مرسڈیز لے لی ہے، جس نے نئی کرولا لے لی ہے، جس نے نئی فارچونر لے لی ہے، اس کو دیکھ کر ٹینشن ہوئی۔ مجھے اس کو دیکھ کر ٹینشن کیوں نہیں ہوئی جو رمضان میں پورا قرآن پاک 2 بار ختم کرتا ہے؟ غور کیجئے نا، کبھی تو فکر ہو کہ یار یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے، میں بھی یہ کام کروں تاکہ میں کاروبار کے ساتھ ساتھ جنت بھی کما لوں۔ اس کو دیکھ کر کبھی ہمیں رشک نہیں آتا۔ خدا را اپنی لائن آف ایکشن کو درست کیجئے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ہم دنیا ہی کے پیچھے دوڑی جا رہے ہیں۔ اور ایک دن اس دوڑنے والے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کئی لوگ گھر بناتے ہیں، گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک بار میں ہانگ کانگ میں تھا، مدنی قافلے میں گئے تھے، ایک بھائی نے مجھے بتایا، ایک صاحب پہ ہانگ کانگ میں 35 سال، اپنی زندگی کے 35 سال اس بندے نے وہاں نوکری کی، پیسے بھیجتا رہا، پنجاب کے اسلامی بھائی تھے، پیسے بھیجتا رہا۔ اچھا وہاں کیا کرتے تھے؟ چوکیداری کر کے اچھے پیسے بنتے تھے، یہاں بھیجتا گیا، ادھر کوٹھی بن گئی، لیکن آ نہیں پائے، یہاں چوکیدار رکھا، اس کوٹھی پر چوکیدار، خود ہانگ کانگ میں چوکیدار۔ آخرکار گھر والوں نے کہا، ساری زندگی گزار لی، اب تو کوٹھی بھی بن گئی، اب تو آ جاؤ۔ اب اس نے سارے دوستوں کو جمع کیا، کہا میں نے بہت محنت کر لی، اب میرا گھر بھی بن گیا، ناؤ مائی فیوچر از سو برائٹ، آئی ہیو ٹو گو، میں تیار ہوں اب جانے کے لیے۔ فیئر ویل پارٹی ارینج کی گئی، پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں اس نے اپنا پورا سامان بک کرایا، فلیٹ خالی کیا، رات کو پارٹی ہونی تھی، صبح واپسی ہونی تھی۔ رات پارٹی کے دوران ہی اسے ہارٹ اٹیک ہوا، اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا۔ جس فلائٹ میں اس کے سامان نے آنا تھا، اسی فلائٹ میں اس کی میت آئی۔ جس گھر کو 35 سال لگا کر بنایا تھا، ایک رات اس گھر میں نہیں گزاری، وہی بندہ قبر میں چلا گیا۔ 35 سال میں ہم نے کتنی بار قبر بنانے کی کوشش کی؟ آپ سب، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں، میں اپنے آپ سے بھی بات کرتا ہوں، صبح سے شام دنیا کی فکر تو ہے، مگر جس قبر میں آج رات بھی جا سکتا ہوں، وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی کس کو فکر ہے؟ حلال کماؤں تاکہ قبر میں سانپ نہ آ جائیں، حرام کی طرف نہ جاؤں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، حرام کاموں سے بچاؤں۔ آپ مجھے بتائیں، جس کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، اس کو تو زیادہ سجدے کرنے چاہیے تھے، جس کو مجھے اور آپ کو یہ ٹینشن نہیں کہ پہلی تاریخ کو مجھے تنخواہ ملے گی یا گھر میں کھانے کو کیا ہوگا، ہم لوگوں کو تنخواہ دینے والے ہیں. ارے اللہ نے جس کو اتنی فیسلٹیز دی ہیں اس کے تو سجدے زیادہ ہونے چاہیے تھے، اس کی تو عبادتیں اور شکر زیادہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہم عجیب لوگ ہیں. وہ نعمتیں بڑھاتا ہے، ہم نافرمانیاں بڑھاتے ہیں. وہ رحمتیں بڑھاتا ہے، ہم اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں ہمیں کوئی اچھا گفٹ دے دے، کوئی ایک بار اچھا برتاؤ کر دے، ہم اس کے تھینکس فل ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ کتنا اچھا اس نے برتاؤ کیا، اب میں اس کو کبھی ناراض نہیں کروں گا. دنیا میں تو ہم یہ ضرور کرتے ہیں، ہمارا کسٹمر اچھا آرڈر دے دے، ہمارے کسٹمر اچھی پرائز دے دیں، ہم آلویز تھینکس فل ہو جاتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نعمتیں دیتا ہے، ہم نافرمان ہو جاتے ہیں. یہ کیسی کیسی زندگی ہے. اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے ہم حرام کی طرف، مسلمان حرام کی طرف چلا جاتا ہے، ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ ہم اپنے سے نعمتوں میں آگے والے کو دیکھتے نہیں، اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھیں، سکون بھی آ جائے گا، صبر بھی آ جائے گا، شکر بھی آ جائے گا. اور دوسری بات، اللہ پر بھروسے کی کمی ہے. ہمیں سب پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ نہیں ہے. حالانکہ پالنے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، بنانے والا وہ ہے، مگر بھروسہ نہیں ہے. بندہ حرام کی طرف چلا، صبر تو کرتا. ایک جملہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جملہ زبان پر ضرور ہے مگر دل میں نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا تو کیوں حرام کرتا، کیوں جھوٹ بولتا، کیوں ملاوٹ کرتا، کیوں کسی کو دھوکہ دیتا؟ ارے جب میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا تو میں کیوں رانگ وے اختیار کروں گا؟ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں وہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. جو میرا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، میں توجہ نہ کروں کہ اس کو کیوں مل گیا، میرے نصیب میں ہوگا مجھے بھی ملے گا اور حلال ملے گا. لیکن بس وہ جلد بازی، وہ توکل کی کمی. حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو وہ رب کریم تمہیں پرندوں کی مانند رزق عطا فرمائے گا. جو صبح گھر سے بھوکے نکلتے ہیں، رات پیٹ بھر کر آتے ہیں. ہمارا توکل تو بڑا عجیب ہے. آپ نے کبھی بقرعید کے دن آتے ہیں ہم جانور کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی دیکھا کہ ہم نے گائے یا بکرے کو کھانا کھلایا، اس نے ٹوکری سنبھال کے سائڈ پہ رکھ لی کہ دوپہر کو تو کھلایا، رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو رات کی پرواہ نہیں، اس کو پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. مگر ہماری ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی کہ سال بعد کیا ہوگا، اگلے سال آرڈرز ملیں گے نہیں ملیں گے، اگلے سال سیزن لگے گا نہیں لگے گا، ایکسپورٹ اگلے سال کتنا ہوگا، پانچ سال بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، دس سال بعد بچی کی شادی کا کیا ہوگا. اتنی فکریں پال رکھی ہیں، حالانکہ جو رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا. جس رب نے بچے دیے ہیں وہی ان کی شادی کے انتظام بھی وہی فرمائے گا. یہ ٹینشن میری اور آپ کی نہیں، ٹینشن جو لینے والی ہے وہ لیتے نہیں ہیں. ایمان سلامت رہے گا یا نہیں اس کی ٹینشن نہیں ہے. خدا را اپنے رب پر بھروسہ رکھیں. آخری بات، اعلی حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو لکھا ہے دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ کیا صحیح ہے؟ تو امام اہل سنت نے کمال جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں دانا تو بڑی چیز ہے. اب بڑی پیاری اگزامپل دی انہوں نے، جیسے چاول ہے اس کا دانا بڑا ہوتا ہے نا، گندم ہے اس کا دانا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اگر گندم کا آٹا بن جائے، چاول کا آٹا بن جائے، تو اس دانے کے تو کئی ذرے ہو گئے. ہو سکتا ہے کچھ ذرے الگ روٹی میں چلے جائیں، کچھ ذرے الگ روٹی میں چلے جائیں. ایک روٹی بھی ہو تو اس کے ہم بعض اوقات چار ٹکڑے کر کے چار دوستوں کو دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے دانا نہیں، دانے کے جس ذرے کو تم نے کھانا ہے اس ذرے پہ تمہارا نام لکھا ہے. اور پھر ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا، فرماتے بنگلہ دیش میں وہاں کے تاجران جو ہیں، وہاں کے لوگ چاول بہت کھاتے ہیں. کہا ایک بنگلہ دیش کا بزنس مین تھا، بہت ویل آف تھا. ایک بار وہ کھانا کھا رہا تھا، اس کو چھینک آئی تو چاول کا دانا اس کے دماغ میں چڑھ گیا. اس نے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، بڑا علاج کروایا، افاقہ نہیں ہوا، درد ہوتا رہا مگر وہ دانا نہ نکل کے دیا. کئی سال گزار دیے، وہی بنگالی بزنس مین مکہ پاک گیا، کعبہ مشرفہ کے سامنے جب پہلی بار پہنچا اسے ایک زور کی چھینک آئی. وہ دانا جو نہ جانے کتنے سال سے دماغ میں چڑھا ہوا تھا وہ اس کی چھینک کے ذریعے زمین پر گرا. جیسے ہی گرا ایک کبوتر آیا، اٹھا کر لے گیا. اعلی حضرت نے فرمایا اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. کئی سالوں تک اس دانے کی یہ حفاظت کرتا رہا، مکہ پاک پہنچانا تھا اور اس کبوتر نے کھانا تھا. یہ سب ہمارے لیے سبق ہے. یہ آرڈر چلا گیا تو میں ہاتھ ملتا رہ گیا، یہ کنسائنمنٹ مجھے نہیں ملی، یہ پلاٹ نہیں ملا، بڑا اچھا ڈیل تھی، تھوڑے پیسوں کے لیے رہ گئی، میری جگہ دوسرا لے گیا. افسوس کرنا چھوڑ دیں، جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا. اللہ پر بھروسہ رکھیں. بعض اوقات دعائیں قبول نہیں ہوتی, بعض اوقات ہماری وشز پوری نہیں ہوتی تو لوگ عجیب سی باتیں کرتے, یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. اللہ پر بھروسہ رکھے, اگر نہیں ہوا تو یہ میرے رب نے نہیں کیا نا. میرا رب مجھ سے بہتر میرے بارے میں جانتا ہے, وہ ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اپنے باپ اور اپنی ماں پر تو یقین ہے, ہمیں رب پر یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنے مولا پر یقین ہونا چاہیے. ایک ایگزامپل کے ذریعے بات سمجھا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہو, چھوٹا بھائی ہو, اور اس کا گلا خراب ہو, بخار ہو, اسے انفیکشن ہو گیا ہو, اور وہ آپ کے سامنے کہے کہ بھائی جان, والد صاحب مجھے آئس کریم کھانی ہے, آئی وانٹ ٹو ڈرنک اے کولڈ ڈرنک. آپ پلائیں گے اسے؟ کیوں, رو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, گڑگڑا رہا ہے. کوئی آپ کا دوست دیکھ رہا ہو کہ یار آپ کا بچہ رو رہا ہے, آپ ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پلا رہے, آئس کریم دلا دو نا, اتنے ظالم ہو گئے ہو. تو آپ کیا کہیں گے؟ مجھے پتا ہے اس کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم دینا اس کے لیے نقصان دے, اس کو رونے دو, اس کو رونے دینا اس کے لیے اچھا ہے, اس کی بات نہ ماننا اس کے لیے بہتر ہے. ایسے ہی کرتے نا ہم. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو والد ہو کر پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں 15 سال سے رو رہا ہوں مولا مجھے بیٹا دے دے, میں 15 سال سے رو رہا ہوں مولا میرے کاروبار میں برکت دے دے, میرا فلاں مسئلہ حل کر دے, نہیں ہو رہا. تو کیوں بھروسہ نہیں رکھتے کہ میرا مالک مجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے؟ وہ اگر نہیں کر رہا, یہی میرے لیے بہتر ہے. یہ ہے رب پر بھروسہ, یہ ہے رب پر یقین. تمہیں اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ بچے کو کب کیا دینا ہے؟ جس نے مجھے بنایا, جو میرا خالق ہے, وہ نہیں دے رہا, وہی بہتر ہے, میں اس کے فیصلوں پر راضی رہوں. جس دن یہ سیکھ لیا آپ نے, آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے, آپ کا بلیف مضبوط ہو جائے گا, آپ کو جو مل رہا ہے آپ اس پر خوش ہونا شروع ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ چند باتیں آج عرض کرنی تھیں, اور یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے کہ ہم رب عز و جل پر پکا بھروسہ کر لیں, ہم فقط رزق حلال کو فوکس کریں, ہم رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں, اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں, صحابہ کرام کی سیرت کو فالو کریں. انشاءاللہ زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. اسے نہ دیکھو کہ وہ ملاوٹ کر کے کام کر رہا ہے, اسے نہ دیکھو کہ وہ جھوٹ بول کر کما رہا ہے, تو میں بھی یہ کام کروں گا. اسے اپنی قبر میں جانا ہے, تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے. اپنی قبر میں جا کر اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے. ہم اپنے اعمال کی, اپنی روزی کی اور اپنی زندگی کی فکر کریں. اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے. اور اب تو بڑا پیارا مہینہ ماہ رمضان آ رہا ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا اس مہینے میں ایک تو خود خوب عبادتیں کرنی ہیں, اور بالخصوص اپنی لیبرز کے لیے, اپنے امپلائیز کے لیے آسانیاں فراہم کریں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ روزہ دار لیبرز کو کچھ ریلیف بھی دیا جائے, کچھ انہیں زیادہ انسینٹیو بھی دیا جائے. بلکہ اگر آپ اپنے لیبر میں بونس دیتے ہیں, اگر انہیں رمضان میں بالکل دینا چاہیے, آپ انہیں کوئی انسینٹیو دیتے ہیں, تو میں مشورہ دوں گا وہ رمضان سے پہلے دے دیں, تاکہ ان کے گھر میں بھی رمضان اچھا گزر جائے, وہ بھی ریلیف کے ساتھ رمضان گزار سکیں. اللہ آپ کے رزق حلال میں برکت دے. آپ کے ملازمین کا آپ پر حق ہے, وہ اور کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ اپنے ملازمین کو اچھا, ان کو انسینٹیو دیں, صدقہ دیں, ان کو جناب جو گھر کی ضروریات ہوتی ہیں وہ تقسیم کریں, اور ان کے دل کی دعائیں لیں, اور اپنی فیکٹری کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں کہ سب روزہ رکھیں, سب نمازیں پڑھیں, تاکہ ہمارے کاروبار میں بھی برکت ہو, اور وہ مسلمان جو ہیں وہ اچھے مسلمان بننے میں کامیاب ہوں. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کر لیں, انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے, رمضان کی انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمائے, اور سارے روزے رکھنا, ساری تراویح پڑھنا اور خوب تلاوت کرنا نصیب فرمائے. یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے. آل اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کی دعوت اسلامی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. بزنس کمیونٹیز ہوں, دنیا بھر کے چیمبر آف کامرس میں, اسٹاک ایکسچینج میں, اور ان کے جو جتنے تاجران جہاں ہوتے ہیں وہاں جا کر ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں. اور اسی سلسلے میں آج گجرات چیمبر آف کامرس آنا ہوا ہے. آخر میں گجرات چیمبر آف کامرس کے چیئرمین, وائس چیئرمین, اور جو آپ کی کمیٹی کے حضرات ہیں جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا, دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کا ہمیں بلانا بھی قبول فرمائے, اور ان احباب کا, ان اسلامی بھائیوں کا آنا بھی قبول فرمائے.
میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے.